السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك زرعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. درود پڑھ دیجئے محمد والے. بہت مشہور جو بار بار حدیث آپ نے سنی بھی ہے، پڑھی بھی ہے، اور کتنی مجالس کا عنوان یہ حدیث میں نے بنایا. حدیث کا ترجمہ اگرچہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ریفرنس بیان کرنے کی بھی اس لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر مسلمان محدث نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث سے رسول کو لکھا. ارشاد خدا بند ارشاد رسول خدا ہو رہا ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب جو قرآن ہے، وہ عترتی، اور جو میرے اہل بیت ہیں جو میری عترت. چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں ان دو چیزوں کو؟ ما ان تمسک تم بہما، جب تک تم ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، تو میرے بعد کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ بالکل ایک سامنے کا ترجمہ اس حدیث مبارکہ. اس حدیث کو منتخب کرنے کی علت عنوان کو دیکھنے کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس لیے کہ ہماری ان تقاریر کا عنوان احیاء دین اور معصومین علیہ السلام، یعنی دین کو ہر دور میں ایسے حادثات، ایسے معاملات دین کے ساتھ رونما ہوتے رہے کہ کوشش کی گئی کہ دین کو جو اس کی صحیح حقیقی صورت اور خد و خال، اسے پس منظر میں ڈال دیا جائے، دین فقط رسم و رواج کا نام رہ جائے، دین فقط ایک لیبل کی حد تک رہ جائے، اور اس کے بعد اسی دین کے نام کے ساتھ ہم کے جو حکمران ہیں، ہم کے جو دنیاوی فائدے سے اپنی جیبیں بھرنا چاہتے ہیں، ہم مسلمان بھی رہیں اور ہمارا ہماری جیبیں اور ہمارے خزانے بھرے رہیں۔ تو ہر اعتبار سے اس قسم کے افراد نے دین کی حقیقی صورت کو پس منظر کرنے کی کوشش کی، دین کے حقیقی رنگ کو کمرنگ کرنے کی کوشش کی، اور حد تو یہ کہ جس کی جانب شاید میں اتنی وضاحت سے اشارہ نہ کر سکوں، ورنہ ایسے افراد بھی اسی تاریخ اسلام میں گزرے کہ جنہوں نے باقاعدہ یہ چیلنج دیا کہ جو مسلمانوں کی صفوں میں گھس چکے تھے بڑے قابل احترام ناموں کے ساتھ، کہ جن کے بارے میں ملتا ہے کہ جس وقت اذان میں رسول کی شہادت کی آواز بلند ہوتی تو باقاعدہ تڑپ تڑپ کے جملہ وہ شخص کہتا تھا کہ بس کسی طریقے سے یہ لفظ اسے میں اگر ختم کر دوں تو یہ میری کامیابی۔ تو حتیٰ دین کو کمرن بلکہ دین کو اور اس کی تمام بساط کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی۔ اور دیکھیے، جب بھی کسی بھی دور میں کسی بھی زمانے میں دشمنان اسلام نے، دشمنان دین نے، دشمنان حق نے دین کو مٹانے کی کوشش کی تو ہر ہر زمانے میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے مقابلہ کیا، اور پھر ذمہ دار دین و مذہب ہونے کے اعتبار سے احیاء دین کیا، دین کی بھولی ہوئی شکل کو دوبارہ سے روشناس کروایا۔ اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہماری گفتگو کا مزاج ہوگا آنے والی تقاریر میں، وہ ایک تاریخی مزاج ہوگا، یعنی گفتگو زیادہ تر تاریخی واقعات اور تاریخی حالات سے مربوط ہوگی۔ اور اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے، آج ابتدائی تقریر ہے، اور ابتدائی تقریر کے اعتبار سے اس لیے کہ بعد میں مجھے موقع نہ مل سکے، یہی حدیث کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام بنایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی، کہ میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت۔ بعض کتابوں میں اور بعض مسلمانوں کی حدیث کی کتابوں میں ایک فرق کے ساتھ یہ حدیث سامنے آتی کہ نہیں، رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا کتاب اللہ و عزتی، بلکہ رسول نے فرمایا تھا کتاب اللہ و سنتی، یا مثلا کتاب اللہ و سیرتی، کہ میں دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ہے کتاب خدا اور ایک ہے میری سنت۔ تو اہل بیت کا تذکرہ نہیں کیا تھا، فطرت کا تذکرہ نہیں کیا تھا، اس الفاظ کے ساتھ بھی احادیث موجود۔ بات صرف اتنی کہنی ہے ضمن میں، اس لیے کہ پھر بعد کی تقاریر میں مجھے موقع نہیں ملے گا کہ اس انداز کی میں گفتگو کر سکوں، لہذا آج پہلی تقریر میں جو تمہیدی حیثیت رکھتی ان ایک دو مسئلوں کو بیان کرنے کے بعد تسلسل کے ساتھ وہ جو ہمارا موضوع ہے اس پر گفتگو کرنا۔ تو چاہے کتاب اللہ و اطریتی کہا ہو، چاہے کتاب اللہ و سنتی کہا ہو، مقصود ایک ہے۔ الفاظ اگر بدل بھی گئے ہیں، یعنی آپ نے اطرت کو ہٹا کے، اہل بیت کو ہٹا کے سنت رکھ دیا، تب بھی بات میں اس اعتبار سے فرق نہیں پڑا کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سنت کسے کہا جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے، سنت، سنت رسول، اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت رسول کہا جاتا ہے تین چیزوں کو کہ جس میں قول رسول ہے، جس میں عمل رسول ہے، جس میں ثبوت رسول ہے۔ رسول جو کہہ دے، رسول جو کر دے، اور رسول خاموش رہے، بظاہر کچھ کر بھی نہیں رہے، بظاہر کچھ کہہ بھی نہیں رہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، ثبوت کو تقریر کہا جاتا ہے، کہ قول رسول، فعل رسول، ثبوت رسول، ان تینوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے سنت رسول۔ تو اب اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، تو سوال یہ ہے عزیزوں، دیکھیں یہ رومال جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں یہ کہوں کہ دیکھیے میں جا رہا ہوں اور یہ رومال چھوڑ کے جا رہا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی؟ میں چلا گیا، رومال باقی، میرے جانے کے ساتھ یہ رومال میرے وجود کا حصہ نہیں ہے، رومال باقی ہے، آپ اس رومال کو اپنے درمیان پائیں گے، لیکن جو میرا قول ہوتا ہے، جو میرا فعل ہوتا ہے، جو میرا سکوت ہوتا ہے، وہ میرے وجود کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، وہ میرے وجود سے جدا نہیں ہوتا۔ یعنی جب میں جاؤں گا تو یہ کہہ کے جاؤں کہ اپنا فعل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا سکوت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا عمل چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، آپ گئے تو یہ تینوں چیزیں جو لازمہ اور جزء لا ينفک کے وجود جناب عالی ہیں تو یہ بھی چلی جائیں گی۔ آپ گئے، آپ کا قول بھی گیا، آپ کا فعل بھی گیا، آپ کا سکوت بھی گیا، تو اگر میں کہوں کہ اپنا قول چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنا سکوت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ میں ایک کتاب بنا دوں، ایک کتاب لکھ دوں کہ بھائی یہ میرے اقوال ہیں، یہ میرا سکوت ہے، یہ میرے افعال ہیں، اور کتابی مجموعہ آپ کے سپرد کر کے کہہ دوں کہ بھائی یہ جو میری سنت ہے، یہ جو میرا طریقہ ہے، جو میرے قول ہیں، جو میرے افعال ہیں، جو میرا ثبوت ہے، وہ میں نے سب کا سب کتابی صورت میں آپ کو دے دیا ہے، تو سمجھ میں آئے گی بات کہ کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں، سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں، قول چھوڑ کے جا رہے ہیں، کتابی صورت میں موجود ہے، چاہے سنت قول کے اعتبار سے ہو، چاہے عمل کے اعتبار سے ہو، چاہے ثبوت کے اعتبار سے ہو۔ لیکن عزیزو، رسول کے جن کی سنت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ رسول کتاب اللہ چھوڑ کے گئے، اپنی سنت کو چھوڑ کے گئے، تو تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت رسول اس دنیا سے گئے تو باقاعدہ سپاہیوں کی، فوجیوں کی یہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ خبردار کوئی حدیث کو نہ لکھے۔ یہ ہماری تاریخ نہیں عزیزو، یہ تمام مسلمانوں نے اپنی تاریخ میں اس جملے کو لکھا ہے کہ حاکم وقت کی جانب سے یہ اعلان ہوا، خبردار کوئی حدیث کو لکھے نہیں، حدیث کے لکھنے پر پابندی۔ تو جب حدیث کے لکھنے پر پابندی ہو گئی تو حدیث کا کتابی مجموعہ عمر ابن عبد العزیز کے زمانے تک سامنے نہیں آیا۔ یہ تاریخ ہے کہ جس میں کسی کو، کسی برادران اسلامی کو اختلاف نہیں ہے۔ رسول کا انتقال ہوا، حدیث لکھنے پر پابندی عائد کر دی گئی، اور جب کسی نے پوچھا کہ بھائی حدیث لکھنے پر پابندی کیوں ہے، تو کہا کہ کیا کرے بھائی، امت کے پاس دو مجموعے ہو جائیں گے، ایک کتاب خدا ہوگی اور ایک جانب یہ کتاب ہوگی، امت اس کتاب کی وجہ سے، کتاب خدا سے غافل ہو جائے گی، امت گمراہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، ایسے کو نبی مانا تھا کہ جس کی حدیث کا مجموعہ۔ یہ تاریخ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ تو عزیزو، رسول اگر مان بھی لیا جائے، ہمارا کہنا یہ ہے اور بہت سارے مقام بے فکر کا کہنا یہ ہے، جنہوں نے وہ سنت کو نقل کیا ہے، انہوں نے دوسرے مقامات پر اہل بیت اور عزت کو بھی نقل کیا ہے کہ میں کتاب اللہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں عزت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ لیکن اب یہ احادیث جو ہمارے سامنے آئی کہ جس میں یہ دکھائی دیا کہ میں کتاب اللہ کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دیکھو اپنی سنت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، اہل بیت کا تو تذکرہ نہیں ہوا، عزت کا تو تذکرہ نہیں ہوا، سنت کا تذکرہ ہوا ہے، تو ہمارا سوال یہی ہے کہ سنت وجود کے ساتھ ہوتی ہے، کتابی شکل میں موجود نہیں ہے، تب رسول جو یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اللہ کے رسول کوئی چیز تو ہو کہ جو آپ کے قول کے مطابق ہو، جو آپ کے فعل کے مطابق ہو، جو آپ کے ثبوت کے مطابق ہو۔ تو جب کبھی بھی یہ اعتراض ہوگا، یاد رکھیے اختلاف حدیث بھی یہیں پر ختم ہو جاتا ہے کہ یہ جو رسول نے اگر فرمایا کہ میں اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یاد رکھیے یہ بھی کوئی غلط نہیں فرمایا، اس لیے کہ رسول جانتے ہیں میں کتابی صورت میں چھوڑ کے نہیں جا رہا، وہ کتاب میں قدغن لگا دیں گے، لیکن کچھ ایسی ہستیاں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جن کے بارے میں کہہ چکا ہوں، لحم کا لحمی، دموں کا دمی، سلحوں کا سلح، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، جو تم کرو گے وہ میں کروں گا، جو میں کروں گا وہ تم کرو گے، تمہاری رضا میں میری رضا ہے، میری رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ تو کچھ ایسے وجود تھے، اب جو یہ کہیں وہ سنت، جو یہ بولیں گے وہ سنت بن جائے گی، جو یہ کریں گے وہ سنت بن جائے گی، جہاں یہ سکوت اختیار کریں گے سنت بن جائے گی۔ تو چاہے براہ راست لفظ اہل بیت لو، تب بھی لڑے اہل بیت پہ جانا ہوگا، اور اگر سنت کی بات کی، درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر،
اور دوسری بات, تم چاہے اطرت کہا ہو, چاہے اہل بیت کہا ہو, چاہے سنت کہا ہو, چاہے سیرت کہا ہو, تمام کی برگشت ہو رہی ہے ذرے اہل بیت کی جانب. اور اس اعتبار سے ما ان تمسکتم بہما, یہ دو گرا قدر چیزیں کچھ ہوتے جا رہا تمسک, جب تک ان سے متمسک رہو گے, نتیجہ رسول ضمانت رسول دے رہے, گارنٹی رسول دے رہے ہیں, لن نضل بعدی ابدا, میرے بعد کبھی بھی ابدا, کبھی بھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. تو اب یہ جو حدیث کا جز ہے انداز تمسک, اس کے اخلاقی پہلو کی جانب اگر میں گیا, تو چونکہ ان تقاریر کا مزاج تاریخی ہے اخلاقی نہیں ہے, اگرچہ درمیان میں جہاں مجھے موقع ملا تاریخ ہی سے اخلاقی پہلوؤں کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی, لیکن اتنا تو کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ جو رسول نے تمسک کی بات کی تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور دونوں سے تمسک کرنے کا حکم دیا, تو قرآن چھوڑا وجہ ہدایت کب بنے گا؟ قرآن جب قرآن سے تمسک کریں گے تو اب سوال میرا تمام سننے والوں سے یہ ہے کہ اگر قرآن سے تمسک کا مطلب یہ تھا کہ نہایت قیمتی جزدان میں سلوا کر رکھ دیا جائے, اگر قرآن سے تمسک کا مطلب یہ تھا کسی اونچی جگہ پر انتہائی احترام کے ساتھ رکھ دیا جائے, اگر قرآن سے تمسک کا مطلب یہ تھا کہ جس وقت انسان سفر پر جائے تو اس کی سائے سے گزارا جائے, تو انتہائی بہترین موقع تھا کہ ہم اور ہر شخص سے کہہ دیں کہ بھائی ہم قرآن سے متمسک ہو گئے, اس لیے کہ قیمتی جزدان میں سلوا کے رکھ دیا, اونچے مقام پر سجا کے رکھ دیا, انتہائی احترام کرتے ہیں, آتے جاتے چومتے رہتے ہیں, جب سفر میں جاتے ہیں تو اس کی برکتیں لے کر جاتے ہیں. تو عزیزو یاد رکھیے, اس انداز سے تمسک کیا تو قرآن رہے گا, ہدایت نہیں ہوگی. ہدایت اس وقت ہوگی کہ جب پہلے یہ سمجھا جائے کہ قرآن کیا جا رہا ہے, قرآن منع کس سے کر رہا ہے, قرآن کس جانب لے کر جا رہا ہے. جب مزاج قرآن سمجھ میں آ جائے گا تو تمسک کا انداز بھی سمجھ میں آ جائے گا, اور جب تمسک کا انداز سمجھ میں آ جائے گا تو انسان گمراہ نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر رک کر کہنا یہ ہے, خبردار, رسول نے قرآن تنہا نہیں چھوڑا ہے, تو قرآن تمہارے حوالے اس انداز میں نہیں کیا کہ یہ میں قرآن تمہیں دے رہا ہوں, اب جس کا جیسے سمجھ میں آئے, جس کو جیسا جو سمجھ میں آئے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کرے, قرآن کی آیتوں کی تفسیر کرے, اور اپنے اپنے مزاج کے مطابق اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ بنا لے. نہیں, قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایسے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جو قرآن کے ان نقطوں کو بیان کریں گے جسے عربی جاننے والا بھی پہچان نہ سکا. بھائی جملہ میں نے جو کہا ہے کہ جسے عربی جاننے والا بھی پہچان نہ سکا, یہ جان بوجھ کر اس لیے کہا ہے, اس لیے کہ آج کل ٹرانسلیشن کی جو بات کی جاتی ہے کہ بھائی قرآن کا ترجمہ ہو گیا ہے, بٹ ٹرانسلیشن کیا ہوا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے, قرآن وجہ ہدایت ہے, ٹرانسلیٹڈ موجود ہے اردو میں, انگلش میں, گجراتی میں اور دوسری زبانوں میں, تو قرآن کو سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنا نہایت آسان ہو جائے گا. نہیں عزیزو, جب لوگ وہ کہ جو عربی ہیں کہ جن کی زبان کے مطابق, جن کے کے مطابق قرآن, جن کے ماحول کے مطابق نازل ہوا ہے, جب وہ آگے پوچھتے تھے یار یہ بتائیے یہ جو آپ جواب دے رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے, اور جب علی قرآن کی آیت پڑھ کے سناتے تھے تو گھبرا کے کہتے تھے یار ہم تو روز ہی آیت پڑھا کرتے تھے, ہم تو روز اس آیت کو پڑھا کرتے تھے, ہمیں معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس آیت کے یہ رموز ہیں. تو یاد رکھیے, آج کل جو بازار بہت زیادہ گرم کیا جا رہا ہے کہ ترجمہ ہو جائے, بس ترجمہ ہونے کے بعد اب قرآن اس طریقے سے بچے ہدایت بن گیا, چاہے وہ پروفیسر صاحب ہو, چاہے وہ انجینئر ہو, چاہے وہ سابق گلوکار ہو یا اداکار ہو, قرآن کھول کے بیٹھ جائیں اور کیا ہی کہنا کہ انگلش میں ترجمہ ہو جائے, انگلش میں تفسیر ہو جائے, چیپٹر نمبر 1 بتایا جائے, والیوم بتائی جائے, آیت بتائی جائے, تو پھر بہت اچھی بات ہو جائے گی. نہیں عزیزو, ترجمہ کافی نہیں ہے, اس لیے کہ عرب ماحول میں پڑھنے والے بھی قرآن کے وہ اسرار نہ سمجھ سکے جنہیں در اہل بیت نے سمجھا دی. تو قرآن چھوڑ کے جا رہے ہیں اللہ کے رسول. تمسک بالقرآن کا مطلب جزدان میں سجا کے رکھنا نہیں ہے, چومنا اور احترام کرنا نہیں ہے. ہے ضرورت کہ احترام کیا جائے, لیکن عزیزوں احترام کا مطلب تمسک نہیں ہوتا, احترام کا مطلب تمسک نہیں ہوتا. تمسک کہتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے بعد, اس کو قبول کرنے کے بعد اب جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل کیا جائے, اسے کہا جاتا ہے تمسک. ورنہ اہل بیت کا احترام تمام ان اماموں نے کیا جنہوں نے اپنے اپنے مکتبہ فکر بنائے, تمام لوگوں نے احترام اہل بیت کیا. لیکن احترام کافی نہیں ہوگا بچانے کے لیے, میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں, احترام کافی نہیں ہوگا, نہیں تمسک کرنا ہوگا. رسول نے احترام کی بات نہیں کی ہے, کیوں نہیں کی ہے؟ اس لیے کہ جب تمسک کرے گا, احترام میں تمسک نہیں ہے, تمسک کے اندر احترام موجود ہے. جب احترام کی بات کر دی جاتی, اگر رسول آج یہ کہہ دیتے جو ان کا احترام کرے گا, تو بہت سے ایسے جگہ گزرے کہ جنہوں نے قدم قدم پر لکھا لولا علی, اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. تو رسول نے احترام کی بات نہیں کی ہے, رسول نے تمسک کی بات کی ہے. اس لیے کہ اگر احترام ہوگا تو ہو سکتا ہے احترام بھی ہو اور فتویٰ بھی اپنی مرضی سے چل رہا ہو, لیکن جب تمسک کی بات ہوگی تو احترام بھی ہوگا اور جو وہ کہتے جائیں گے اس کے اوپر عمل ہوتا جائے گا. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد کا. قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قرآن کے ساتھ, قرآن کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہا, قرآن سمجھانے والے, قرآن پڑھانے والے وہ اہل بیت کہ جنہوں نے اس دنیا میں آ کر نہیں پڑھا, پڑھ کر آئے ہیں. علم لدنی کے حامل اہل بیت یہ بتائیں گے کہ قرآن کی فلاں آیت کیا ہے, کس وقت نازل ہوئی, کہاں پر نازل ہوئی, کیسے نازل ہوئی, اس کا مطلب کیا ہے, عام کیا ہے, خاص کیا ہے, مطلق کیا ہے, مقید کیا ہے, متشابہ کیا ہے, محکم کیا ہے, یہ سب علی بتائیں گے, یہ سب اہل بیت بتائیں گے. تو ان دو چیزوں کو رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں, قرآن اور اہل بیت. تو جس طرح منزل قرآن پر صرف احترام کافی نہیں ہے, وجہ ہدایت قرآن اس وقت بنے گا کہ جب تمسک بھی دیا جائے, اور تمسک کا مزاج یہ ہے کہ پہلے ان کو پہچانا جائے, پہلے قرآن کو سمجھا جائے, اور پھر جو قرآن کہتا جائے اپنی زندگی ویسے گزاری جائے. تو جس طریقے سے قرآن سے تمسک کا مزاج یہ ہے, اسی انداز میں اہل بیت کا اگر صرف احترام رہا, اہل بیت کے بارے میں فقط واہ واہ کی جاتی رہی, لیکن نہ یہ سمجھنے کی زحمت کی کہ اہل بیت کی مرضی کیا ہے, اہل بیت کی پسند کیا ہے, اہل بیت کی ناپسند کیا ہے, اہل بیت تمہیں کیسا چاہتے ہو, تو یاد رکھیے. اور اگر جاننے کے بعد منزل عمل رک گئی, پہچان تو لیا, جان تو لیا, لیکن اب جاننے اور پہچاننے کے بعد اپنی عملی زندگی کا حصہ نہیں بنایا, تو اہل بیت ہوں گے, احترام رہے گا, پہچان رہے گی, لیکن چونکہ تمسک نہیں ہو رہا, لہذا کسی وقت بھی گمراہی ہو سکتی. بس اس تمہیدی بات کو بیان کرنے کے بعد تمسک بھی اہل بیت ایک حصہ کو اس کا وہ پہچانا جائے کہ اہل بیت کیا چاہتے ہیں, اہل بیت کس چیز سے روکتے ہیں, کس چیز کے بارے میں حکم دیتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں احکام شریعت. یہ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا, اس لیے کہ آج کل کے دور میں ایسے پڑھے لکھے دیندار پڑھے لکھے بہت پیدا ہو رہے ہیں کہ کل تک کمیونزم جو اسلام کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ اسلام ایک اپین کا نام ہے, دین ایک اپین کا نام ہے جو انسان کو پریکٹیکل لائف سے ہٹا دیتا ہے, اسی سے ملتے جلتے جملے آج کا پڑھا لکھا دیندار مومن شریعت کے بارے میں استعمال کر رہا ہے کہ بھائی یہ بڑی باتیں کیجیے, یونیورسل مسائل پر ڈسکس کیجیے، کرنٹ افیئر پر ڈسکس کیجیے، اکنامک مسائل پر ڈسکس کیجیے، یہ کیا آپ نماز روزہ نماز چھوٹے چھوٹے یہ فقہی باتیں کیا؟ ایک فکر پیدا ہو رہی ہے کہ جس طرح کل کمیونزم نے دین کو ایک بیکار چیز کہا تھا، بیکار کر دینے والی چیز کہا تھا، آج میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، مومن دیندار شریعت کو، اور میں نے ابھی کیا بتایا، جو اہل بیت کہہ گئے ہمیں یہ چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں یہ پسند ہے ہمیں یہ پسند نہیں ہے، اسی کا نام ہے پھر، اسی کا نام ہے شریعت، یہ آپ کی غلطی ہے یا دانستہ یا نادانستہ کہ آپ نے شریعت کو محدود کر دیا صرف نماز اور روزے میں، بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، نہیں، یہ شریعت کی محدودیت نہیں ہے، یہ آپ کی کوتا نظری ہے، یہ آپ کی تنگ نظری ہے، اس لیے کہ فقہ شریعت اس چیز کا نام ہے کہ آپ جو یہاں بیٹھے ہیں ایک ایک آدمی، ایک ایک مومن، ایک ایک مومنہ جو اس وقت اس فرش ازا پر بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے آپ سو رہے ہوں، چاہے آپ کھا رہے ہوں، چاہے آپ احتجاج کرنے کے لیے سڑک پہ جا رہے ہوں، چاہے آپ ماتم کرنے جا رہے ہوں، چاہے آپ میری جانب دیکھ رہے ہوں، چاہے آپ سلوات پڑھوا رہے ہوں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کا ایک ایک عمل، چاہے وہ اکنامک مسائل پر کوئی جملہ کہہ رہے ہوں، بہت توجہ رہی ہے کٹکی کا دیدو، چاہے کوئی سیاسی بیان دے رہے ہوں، چاہے سیاست کا اینالیس کر رہے ہوں، چاہے ریسیشن کے مسائل کا بیان کر رہے ہوں، جو کہہ رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، یہ تمام کے تمام ایکشنز، یہ تمام کے تمام افعال انٹائٹل ہو رہے ہیں پانچ ٹائٹلز کے تحت، یا یہ کام جو آپ کر رہے ہیں مباح ہے، یا واجب ہے، یا حرام ہے، یا مستحب ہے، یا مکروہ ہے، کوئی آدمی دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں کہ جو ان پانچوں سے خالی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مر گیا، اس لیے کہ اگر وہ زندہ ہے تو چاہے پانی پی رہا ہو، چاہے پانی پھینک رہا ہو، چاہے چل رہا ہو، چاہے مسکرا رہا ہو، یا وہ پانی پینا، یا وہ پانی پھینکنا، یا وہ مسکرانا، یا وہ احتجاج کرنا، یا وہ مجلس میں آنا، یا وہ سلام کرنا، ہر عمل یا مباح ہوگا، یا واجب ہوگا، یا حرام ہوگا، یا مستحب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، تو اب آپ کا کارنامہ یہ ہونا چاہیے، ایک مومن کی پوری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ایکشنز ہیں، یا واجب کے زمرے میں جائیں، یا مستحب کے زمرے میں جائیں، یا مباح کے زمرے میں جائیں، اگر حرام کے زمرے میں جا رہے ہیں تو رکنا ہوگا، اگر مکروہ کے زمرے میں جا رہے ہیں تو کوشش کرے کہ اس زمرے میں نہ جائے، اور اگر مجبوری آ گئی ہے اور اس زمرے میں چلا گیا ہے تو بہرحال جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس زمرے سے اپنے عمل کو نکالے، تو جب سارا عمل، ہر ایکشن، نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، حمص کی بات نہیں ہے، آپ کی ساری سیمینار، آپ کے سارے میٹنگ یا مباح ہوں گے، یا واجب ہوں گے، یا مستحب ہوں گے، تو فقہ کو آپ نے محدود کیا ہے، شریعت کو آپ نے محدود کیا ہے، ورنہ شریعت کا دائرہ اتنا وسیع ہے، سو رہے ہیں شریعت بتا رہی ہے واجب ہے سونا، حرام ہے سونا، مباح ہے سونا، یا مستحب ہے سونا، ایک ضرور پڑھ دیں محمد والے محمد پر، یہ چند جملے جو میں نے کہے میرے موضوع کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایسی آوازیں اب اٹھ رہی ہیں اور بڑے لکھے لوگوں کی جانب سے اٹھ رہی ہیں کہ چھوڑیے صاحب فقہ کیا بات کر رہے ہیں، نہیں، یہ جو آپ نے کہا چھوڑیے صاحب فقہ کیا بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ جملہ آپ کا حرام ہو تو یہاں بھی فقہ آئے گی، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ کسی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں فقہ سے معلوم کیجیے، یہ میرے قدم نکالنا حرام تو نہیں ہے، بھائی ایک ایک آپ نے محدود کر دیا تو عزیزو ایک حصہ سیرت اہل بیت کا وہ ہے کہ جس سے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، سنت اہل بیت کا وہ ہے کہ جس سے رسول چھوڑ کے جا رہے ہیں، جس میں احکام ہیں اہل بیت کے کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ نہیں کرنا، تم نے یہاں بیٹھنا ہے، خبردار یہ منظر تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے، خبردار یہ الفاظ تمہارے کانوں میں نہیں جانا چاہیے، خبردار یہ لقمہ تمہارے شکم میں جانا نہیں چاہیے، خبردار یہ کاروبار نہ کرنا، خبردار یہ گفتگو نہ کرنا۔ تو یہ سارے احکامات وہ ہیں ان کو شریعت کا حصہ کہا جاتا ہے، لیکن میری تقاریر کا موضوع یہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، الحمدللہ مانو کیا وہ زمانہ وہ حالات، تمسک کرنا ہے تو تمسک کرنے کا ایک انداز حکم اہل بیت کیا ہے، اسے کہا جاتا ہے فقہ، اسے کہا جاتا ہے شریعت، ہندی آئی ہے اس سے مفر نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا حصہ یہ اسی تمسک کا دوسرا انداز یہ ہے معرفت اہل بیت، اہل بیت کی معرفت حاصل کی جائے، اور معرفت اہل بیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک شناخت اہل بیت نہ ہو، اور شناخت اہل بیت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ان حالات کو سمجھا نہ جائے کہ جن حالات میں ان تمام ہستیوں نے زندگی گزاری۔ کوئی جنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی سلو کرتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی گوشہ نشینی اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے، کوئی علمی مباحثے سجاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کوئی زندان میں گھر میں نظر بند اور قیدی بنتا دکھائی دے رہا ہے، تو مختلف انداز مختلف ادوار میں مختلف ازمان میں، یہ سمجھنا ان زمانوں کو سمجھنا، اس لیے کہ سنت اہل بیت نہیں سیرت اہل بیت، یہ ایک الگ الگ افراد کی سیرت کا نام نہیں ہے، انتہائی اہم اصول ہے سیرت اہل بیت کو سمجھنے کا۔ ائمہ کو جدا جدا کر کے اگر سمجھا کہ ان کا مزاج کچھ اور تھا، ان کا مزاج یہ تھا کہ وہ جنگ کرتے تھے لہذا کربلا سجادی، ان کا مزاج یہ تھا کہ ذرا کمپرومائز کر لیتے لہذا قرونامہ، نہیں اگر اس طرح سمجھا تو غلط سمجھا۔ یاد رکھیے اہل بیت کا منشور ایک ہے، اہل بیت کا مقصود ایک ہے، اہل بیت کی راہ ایک ہے، لیکن زمانے کے بدلنے کے ساتھ دشمن کی سازشوں کے انداز جیسے جیسے بدلتے گئے، اہل بیت نے اپنے انداز رہنمائی انداز تبلیغ کو ویسے ویسے بدلا، ورنہ جس زمانے میں امام حسن تھے امام حسین ہوتے وہ بھی سلو کرتے دکھائی دیتے، اور جہاں امام حسین تھے اگر آقا حسن ہوتے تو آقا حسن کربلا سجادے دکھائی دیتے۔ تو یاد رکھیے اہل بیت کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے، اہل بیت کی معرفت اگر حاصل کرنا ہے، تو یاد رکھیے ایک زمانے کے تسلسل کے ساتھ جس امام نے جس مقام پر جو کام چھوڑا ہے وہیں سے دوسری شخصیت نے اس کام کا اجازت دیا، اور اب زمانے کو دیکھا ہے زمانہ کون سا ہے، کیا مجھ سے پہلے والے امام کا زمانہ ہے یا اس زمانے کی شرائط کچھ اور ہیں۔ اس وقت پہ حاکم وہ مکار ہے کہ جو شام میں سازشیں کر رہا ہے، یا وہ بے وقوف ہے کہ جو بندروں کا ناچ دیکھ رہا ہے، لہذا یہاں اسٹریٹجی کچھ اور ہوگی وہاں اسٹریٹجی کچھ اور ہوگی۔ تو اب اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سیرت اہل بیت کو سمجھیں تو اس تسلسل کے ساتھ ہمیں تاریخ کو بھی سننا ہوگا، ہمیں ان حالات کو بھی سننا ہوگا، اور پھر کچھ کچھ انداز یہ سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ ساری زحمتیں کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ آئمہ نے اپنی ظاہری زندگی جن ادوار میں گزاری ہے، مختلف مزاج کے حکمران، مختلف مزاج کے لوگ، مختلف حالات، ان تمام مختلف حالات حکمران افراد کے ساتھ آئمہ نے احیاء دین فرمایا۔ اب اسی قسم کے حالات زمانہ ظہور تک آپ کے سامنے آئیں گے، کبھی ایسا حکمران آ جائے گا کہ جو دل میں آپ سے ہمدردی کا اظہار کرے گا بغل میں چھری رکھ کے بیٹھا ہوگا، کبھی ایسا حکمران آ جائے گا جو کھل کر سر عام آپ کو تباہ و برباد کرنے کا اعلان کر دے گا. کبھی زمانے کے حالات کچھ ہو جائیں گے, کبھی کچھ ہو جائیں گے, تو اتنی سیرتیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ جب اس مزاج کا زمانہ ہو جائے, ذرا دیکھو اس قسم کے حالات کون سے امام کے زمانے میں تھے, امام کی اسٹریٹجی کیا تھی, آپ اسی اسٹریٹجی کو اختیار کر لیجیے گا, ہدایت کا راستہ مل جائے گا, ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. اس تقدر کے ساتھ اس گفتگو کو سننا ہوگا, اور شاید میں تمام آئمہ کی سیرت کو بیان نہ کر پاؤں, اور اگر بعض حالات بتانے سے رہ جائیں تو انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی اور آپ کی خدمت میں آنا ہوا تو پھر اس بات کو مکمل کیا جائے گا اس اعتبار سے. لیکن اس وقت جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ, رسول اسلام کی ابتدا میں پنہانی طور پر اسلام کے خلاف سازشوں کی ابتدا ہو گئی. رسول کے بعد وہ پنہانی سازشیں آشکار ہو کے ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور اب دیکھیے یہ کہ تین گروہ جو ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو اسلام میں اس لیے داخل ہو رہا ہے کہ اس کی نگاہیں تختی جانے میں, اس کی نگاہیں اقتدار کی جانب ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو اسلام میں اس لیے داخل ہوا ہے کہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام ہی کو ختم کر دو, اور ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے باپ کو, جس کے بھائیوں کو, جس کے داداؤں کو قتل کرنے والا ہے علی بن ابی طالب. بنی امیہ کا ایک بڑا خاندان اور اکثریت ان لوگوں کی ہے کہ علی علیہ السلام نے کہیں بدر میں, کہیں خندق میں, کہیں کسی اور مقام پر ان کے بزرگوں, کوئی بھائی مارا جا رہا, کوئی دادا مارا جا رہا, کوئی باپ مارا جا رہا, تو علی علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوئے. اب سنیے گا ایک انتہائی اہم چیز جو تاریخ اسلام کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے, وہ یہ کہ جس کی جانب کوئی اہمیت نہیں دیتا, لیکن یاد رکھیے بعد میں جو کربلا بنی, بعد میں جو واقعات رونما ہوئے, ان واقعات کے رونما ہونے میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس کو بیان میں کر رہا ہوں, عربوں کا مزاج, عربوں کا کلچر, وہ ٹرائبل سسٹم, وہ قبائلی نظام جو اسلام سے پہلے بھی تھا اور اطمینان رکھیے اسلام کے بعد بھی موجود رہا, اور یہ وہ سسٹم ہے قبائلی کہ اس قدر شدید تعصب قبیلوں کے درمیان کہ اگر کوئی قبیلے والا دوسرے قبیلے والے کسی شخص کو قتل کر دے تو نسلوں تک انتقام, نسلوں تک بدلہ. اسلام آ گیا ہے, رسول فرما گئے خبردار اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو یاد رکھو یہ سارے تعصبات, یہ ساری دشمنیاں آج ختم ہو جانی چاہیے. تو انتقام جو ہی بظاہر ختم ہو گئی, لیکن ایک کینا, وہ کینا کہ جو اس قبائلی سسٹم کی وجہ سے عرب مزاج میں نسل در نسل منتقل ہو رہا تھا کہ اگر کسی قبیلے والے نے ہمارے کسی باپ کو, بھائی کو, دادا کو قتل کر دیا ہے تو اس کے خلاف نفرت, اس کے خلاف کینہ, اس کے خلاف بغض ہمارے دل میں بھی رہے گا, ہم اپنے بچوں میں منتقل کریں گے, وہ اپنے بچوں میں منتقل کریں گے. اور یہی وجہ ہے کہ علی علیہ السلام جو ان کے باپ کے بھی قاتل ہیں, جو ان کے دادا کے بھی قاتل ہیں, جو ان کے اجداد کے بھی قاتل ہیں, لہذا جس وقت کربلا میں آقا حسین نے سوال کیا یہ بتاؤ میرا قصور کیا ہے, تو جواب سب نے یہی دیا قصور تمہارے باپ علی کا ہے, اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے, اس نے ہمارے دادا کو مارا ہے, اس نے ہمارے بھائی کو مارا ہے. اور پھر یہ جملہ زیادہ صراحت کے ساتھ اس وقت یزید کی زبان سے نکلا جس وقت اس نے سر حسین کو دیکھ کر مسکرا کے کہا الیوم بیوم بدر، آج ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا، آج علی نے اس دن تو تلوار چلائی تھی، آج حسین کا سر کاٹ کے ہم نے اپنا بدلہ لے لیا۔ تو یاد رکھیے گا یہ تین فکریں اسلام کے اندر موجود رہی ہیں زمانے میں، رسول سے پہلے بھی، رسول کے ساتھ بھی، رسول کے بعد بھی۔ ورنہ ایک سوال میں تمام عالم اسلام کے مورخین سے یہ کرنا چاہتا ہوں، قدم قدم پر قرآن ذکر کر رہا ہے، چاہے سورہ توبہ، چاہے سورہ احزاب، چاہے سورہ مائدہ اور دوسری سوروں میں اور دوسری آیتوں میں، قدم قدم پر قدم قدم پر قرآن یہ بتا رہا ہے اللہ کے رسول یہ جو تمہارے پہلو میں آگے بیٹھ رہے ہیں، خبردار یہ منافق، مدینے میں منافق، مکے میں منافق ہیں، بدر رسول میں منافق ہیں۔ تو ایک بہت بڑی تعداد ابتداء اسلام میں منافقوں کی رہی، رسول کی زندگی میں منافقوں کی رہی۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ منافقوں ہیں جو اسلام کا لبادہ اڑ کے اے رسول تیرے پہلو میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ منافق وہ ہیں جو تیری محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، یہ منافق وہ ہیں جو تیرے لشکر کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ساری باتیں قرآن نے کی۔ تو منافق وہ ہیں، قرآن کہہ رہا ہے انہی افراد کے درمیان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، یاد رکھے رسول منافق اس میں موجود، اور ایک نہیں پورا گروہ منافقین۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ اور اب صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے معیار یہ بنا لیا کہ جس نے رسول کی خدمت میں بیٹھ کر کلمہ پڑھ لیا وہ صحابی ہو گیا، اور صحابی کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی عادل ہوا کرتا ہے، یہ قانون مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ یا تو قرآن کی ان آیتوں کو محفوظ کیجیے کہ جس میں قرآن قدم قدم سے کہہ رہا کہ منافقین اے رسول تمہاری بزم میں بھی ہیں، تمہارے پہلو میں بھی ہیں، تمہاری گھر میں بھی ہیں، تمہارے لشکر میں بھی ہیں، تمہارے بظاہر دم بھرنے والوں میں بھی ہیں۔ قرآن قدم قدم پہ کہہ رہا ہے تو منافق منافق موجود ہیں، رسول کی زندگی میں موجود ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، جتنے انبیاء آئے ہیں، چاہے عیسیٰ ہو، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے کوئی اور نبی ہو، جتنے انبیاء آئے سب کے یا سچے ماننے والے تھے یا جھوٹے ماننے والے تھے، منافقت ہر نبی کے ساتھ رہی۔ لیکن کسی نبی کی امت نے یہ قانون نہیں بنایا کہ جیسے ہی نبی کا انتقال ہو جائے تو جتنے منافق ہیں وہ عادل ہو گئے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزوں، کسی نبی کی امت نے یہ قانون نہیں بنایا کہ ہمارا نبی جب چلا جائے گا تو ہم سب عادل ہو جائیں گے۔ لیکن یہ آخری رسول کی امت ہے جو یہ طے کر رہی ہے، ادھر رسول کا انتقال ہوا ادھر سب عادل ہو گئے، کہیں کوئی توبہ کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، کہیں کوئی اقرار کرتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا، رسول جنگ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ قرآن اتنے منافقین کی بات کر رہا ہے تو یہ سارے منافقین گئے کہاں؟ تو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تین گروہ تھے، ایک گروہ وہ جو اقتدار کی خاطر اسلام کے اندر آیا، ایک گروہ وہ کہ جو اسلام کو ختم کرنے کی خاطر اسلام میں آیا، اور ایک گروہ وہ ہے، اور یہ تینوں گروہ وہ ہیں وہ کہ جو اقتدار کی خاطر یا جن کی نگاہیں اقتدار کی جانب ہیں ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو اہل میں۔ میں سکتے والا آپ کو لے کر آنا چاہ رہا تھا۔ تو یہ تینوں گروہ جو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور جو تاریخ کے مختلف ادوار میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن اس اختلاف مقاصد کے باوجود سب کا دشمن بظاہر ایک ہے، وہ کہ جو اقتدار کی طرف جانا چاہتے ہیں، وہ کہ جو بیت المال کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کی راہ میں بھی رکاوٹ ہے تو اہل گئے، وہ کہ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی بنیادوں کو مٹانا چاہتے ہیں، ان کی راہ میں بھی مخالف ہے تو علی علیہ السلام، اہل گئے۔ اور تیسرا گروہ جو اقتدار کا متمنی بظاہر نہیں ہے، جو بظاہر اسلام کو مٹانے والا نہیں ہے لیکن ایک کینہ رکھ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کہ اس نے ہمارے باپ کو مارا ہے، ہمارے بھائی کو مارا ہے، تو ان کا بھی دشمن رہنے لگے۔ تو تینوں افراد جن کا تذکرہ قرآن بھی کر رہا ہے, جس کا تذکرہ تاریخ بھی کر رہی ہے, تاریخ اسلام میں موجود رہے, اور انہوں نے مختلف انداز میں ایک دوسرے کی مدد کی, اسلام کو کبھی مٹانے کی کوشش کی, کبھی اقتدار کے ذریعے سے, کبھی عقائد کے ذریعے سے, کبھی غلط تعلیمات کے ذریعے سے, اور ہر دور میں یہ اہل بیت ہیں کہ چاہے وہ امام علی ہو, چاہے وہ امام حسن ہو, چاہے وہ امام حسین ہو, چاہے وہ چوتھے امام ہو, چاہے وہ پانچویں امام ہو, ہر امام آگے بڑھا اور ان تمام سازشوں کا اس انداز میں مقابلہ کیا کہ تمہاری آنے والی حکومتیں آئیں گی ختم ہو جائیں گی, لیکن جو دین برحق ہے ہم اہل بیت کے ثبوت کیا گیا ہے, جب تک ہم رہیں گے یہ دین بھی باقی رہے گا. ایک درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. لہذا اب ان تین گروہ نے, تین جماعتوں نے, تین ذہنیت رکھنے والے افراد نے مختلف انداز میں اہل بیت کا مقابلہ کیا. میں بہت سمجھ رہا ہوں عزیز و تاریخ کو, مختلف انداز میں اہل بیت کا مقابلہ کیا, اس انداز میں کہ کبھی اہل بیت کے نام کو مٹانے کی کوشش کی گئی. نہیں, سب سے پہلا وہ, سب سے پہلے وہ گروہ سامنے آیا کہ جس نے اسلام کی بنیادوں کو خراب کرنے کی کوشش کی. یہ تاریخ ہے تو میں اس کو پھر اشارہ کر رہا ہوں, واقعی ہے میرے پاس. اور اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ دو ہستیاں ہمارے سامنے آتی ہیں, ایک جانب مولا علی ہیں اور ایک جانب امام حسن ہیں, وہ بھی خاموش ہیں, یہ بھی خاموش ہیں, اس لیے کہ دونوں کی کوشش یہ ہے اس وقت بنیاد اسلام محفوظ ہو جائے, چاہے ہمیں اقتدار ملے چاہے ہمیں اقتدار نہ ملے, چاہے خلافت ملے چاہے خلافت نہ ملے, جو بنیاد اسلام ہے, جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ محفوظ ہو جائے, چاہے علی کو گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑے, چاہے امام حسن کو سلو کرنی پڑے. لہذا ایک دور اس سازش کا مقابلہ کرتے ہوئے گزرا کہ خبردار اسلام کی, ایمان کی یہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد دوسری سازش شروع ہوئی کہ کسی طریقے سے اہل بیت کی شخصیات کو بھلا دیا جائے, اہل بیت کو بدنام کیا جائے. 70,000 ممبروں سے 70 سال تک علی پر دشنام, علی کی توہین, علی کی شخصیت گرانے کی کوشش کی گئی, اہل بیت کی شخصیت کو کم رنگ کرنے کی کوشش کی گئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ پھر آقا حسین بلند ہوتے ہیں, چوتھے امام بلند ہوتے ہیں, اہل بیت کو یاد دلایا, کبھی بازار شام میں یاد دلایا, کبھی زندان شام میں یاد دلایا, دیکھو ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے لیے آیت تفسیر نازل ہوئی ہے, ہم ہی وہ اہل بیت ہیں کہ جو رسول کی بیٹی کی اولاد ہے, ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جو آل رسول ہے. تو عزیزو قدم قدم پر اہل بیت نے اپنا تعارف کروایا. خبردار اہل بیت کو فراموش نہ کرنا, یہ کام امام حسین, امام زین العابدین نے انجام دیا. اور پھر اس کے بعد تیسرا مرحلہ کہ جس میں کوشش یہ کی گئی کہ جب امام حسین اور امام زین العابدین, اس لیے کہ پھر جہاد اور تعارف اس انداز میں اہل بیت کا ہوتا کہ ہم دیکھتے ہیں کربلا کے بعد اب جو تحریک بھی اٹھتی, اب جو قیام بھی ہوتا, چاہے وہ اہل بیت کا ماننے والا ہو یا نہ ہو, نام حسین کا لے رہا ہے, نام اہل بیت کا لے رہا ہے, اپنے قیام کو کامیاب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اتنا زیادہ ایک زمانے تک اہل بیت کے نام کو چبانے کی, مخفی رکھنے کی کوشش کی گئی. مولا علی, امام حسن بنیاد دین کو محفوظ کر رہے ہیں اور اہل بیت کے نام کو چھپایا جا رہا ہے, دشمن چھپا رہے ہیں, دشمن مخفی کر رہے ہیں, شخصیات بنائی جا رہی ہیں, علی کے مقابلے کی شخصیات بنائی جا رہی ہیں, ریڈی میڈ شخصیات بنائی جا رہی ہیں, جھوٹے عالم پیدا کیے جا رہے ہیں, جھوٹے جنگی ہیرو پیدا کیے جا رہے ہیں. کسی طریقے سے لوگ علی کے کارناموں کو بھلا دیں, کسی طریقے سے لوگ اہل بیت کی علمیت کو بھلا دیں. نہیں, امام حسین اور امام زین العابدین کھڑے ہوتے ہیں اور تعارف اہل بیت کرواتے ہیں. اہل بیت کی شخصیات جو زمانہ بھلا رہا ہے, ایک مرتبہ پھر اس طرح سے روشن ہوتی ہیں کہ اب ہر کام جو ہوگا, ہر تحریک جو ہوگی, ہر قیام جو ہوگا, وہ اہل بیت کا نام لے کے ہوگا. اتنا زیادہ قابل احترام بنا دیا اہل بیت کے نام کو چوتھے امام نے. اور پھر اس کے بعد جب ظالموں نے یہ دیکھا تو اب ایک اور سازش یہ کی گئی, خبردار کوشش یہ کی جائے کہ دنیا ان کے در پہ نہ جائے. جو علم ہے, جو علوم ہے, علوم کی نشر و اشاعت اہل بیت کے دروازے سے نہیں ہونی چاہیے. لہذا کوشش کی گئی کہ جھوٹے علماء کو پیدا کیا گیا, جھوٹے اماموں کو پیدا کیا گیا, جھوٹے ان کے دعویٰ کرنے والوں کو پیدا کیا گیا. کوشش یہ تھی کہ نشر و اشاعت علم اہل بیت کے ذریعے سے نہ ہو, اس لیے کہ اگر اہل بیت کے ذریعے سے ہوگی تو علم اپنی حقیقی صورت میں آئے گا, اور جب علم اپنی حقیقی صورت میں چمکے گا تو ہم جاہلوں کے چہرے تحت الشعاع میں چلے جائیں گے اور ہم یہ برداشت نہیں کرتے. لہذا پوری کوشش کرو کہ اہل بیت کے مقابلے پر کچھ اور دکانیں کھول لو, کچھ اور دروازے کھول دو. یہ بھی عالم ہیں, یہ بھی مفتی ہیں, یہ بھی امام ہیں. تو ایک دور یہ آیا, اب اس سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیے آپ توجہ رکھیں, پہلے اور دوسرے امام نے اس سازش کا مقابلہ کیا, بنیادی دین کو محفوظ کیا, اور اس کے بعد تیسرے اور چوتھے امام نے اہل بیت کو جو پراموٹ کروایا جا رہا تھا اجاگر کیا اہل بیت کے نام کو, اور اس کے بعد اب جو زمانہ آتا ہے پانچویں امام سے لے کر آٹھویں امام تک کا زمانہ, یہ وہ زمانہ ہے کہ اب نشر علوم ہو رہی ہے اہل بیت کے ذریعے سے, امام ساجد کے ذریعے سے, امام باقر کے ذریعے سے, امام موسیٰ قاسم کے ذریعے سے, امام رضا کے ذریعے سے. تو اس طریقے سے جب عالمی پیمانے پر اہل بیت کے باپ سے نشر علوم ہوئی تو ایک مرتبہ اب یہ شیعہ پھیلی, اب یہ مدینے تک محدود نہیں ہے, اب یہ مکے تک محدود نہیں ہے, یہ خراسان جا رہی ہے, یہ چین تک جا رہی ہے, یہ دوسرے علاقوں میں جا رہی ہے, یہ روم تک جا رہی ہے. اہل بیت کے عقائد, اہل بیت کے نظریات, اہل بیت کے افکار, اہل بیت کے احکامات, علوم اہل بیت نشر و اشاعت ہو رہی ہے. تو پانچویں امام سے لے کر آٹھویں امام تک کا دور وہ ہے کہ جہاں پر ظالموں نے کوشش یہ کی تھی کسی طریقے سے دنیا ان کے در پر نہ آئے, ہم جھوٹے علوم کو پیدا کر دیں گے, ہم جھوٹے عالموں کو منا دیں گے. پانچویں امام سے لے کر آٹھویں امام تک کا دور وہ ہے کہ جہاں پر علوم کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے, اور اس انداز میں نشر و اشاعت ہو رہی ہے کہ پھر شیعت اس انداز میں پھیلتی ہے کہ پھر ظالم حکمران اس بات کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. ہم نے ان کے نام کو چھپانے کی کوشش کی, ہم کامیاب نہیں ہوئے. ہم نے ان کے دروازے تک, ہم نے ان کے مقابلے پر علوم کو نقل کرنے کی کوشش کی, ہم ناکام ہوئے, ہم کامیاب نہ ہوئے. تو اب پھر ہم دیکھتے ہیں تاریخ نے, ظالموں نے, حکومتوں نے اپنی پلاننگ کو بدلا, اور اب کوشش یہ کی گئی کہ نہیں ان تک لوگوں کو آنے ہی نہ دیا جائے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ جب نویں امام کی تاریخ شروع ہوتی ہے, جب دسویں امام کا زمانہ آتا ہے, جب گیارہویں امام کا زمانہ آتا ہے, تو اب آزادی نہیں ہے, اب زندان ہے, اب نظر بندی ہے, اب پہرے ہیں. اس لیے کہ ڈر گئے ہیں یہ لوگ, ارے یہ تو اپنے علوم کی اس طرح سے نشر و اشاعت کر رہے ہیں. تو بس عزیزوں, جب یہ علوم پھیلے, یہاں ظالموں نے نظر بند کیا, قید و سلاسل, قید و بند, اثارت, زندان, چھپا دیا لوگوں سے کہ نہ یہ لوگوں کے درمیان آئیں گے, نہ لوگوں کا ان سے رابطہ ہوگا. تو اب ہمارے سامنے آتا ہے کہ نویں امام نے, دسویں امام نے اور گیارہویں امام نے وکالت کا, اپنے نمائندوں کا وہ بہترین سسٹم, وہ بہترین انتظام کیا کہ ایک مرتبہ چاہے نیشاپور کا مومن ہے, امام نظر بند ہے, لیکن نیشاپور میں رہنے والے ایک مومن کا شرعی مسئلہ امام تک پہنچ رہا ہے, امام کی جانب سے نیشاپور میں کیا ہو رہا ہے امام کو سب اطلاع ہے, اور تو کتابوں کا سلسلہ چل رہا ہے. کس طریقے سے جان جوخم اور جان ہتھیلی پر رکھ کر راویوں نے, اصحاب با وفا نے امام کے ان مکاتبات کو کہیں نیشاپور پہنچایا, کہیں خراسان پہنچایا, کہیں شام پہنچایا, کہیں روم پہنچایا, کہیں مدینے پہنچایا, کہیں مکے پہنچایا. تو اب یہ نویں, دسویں اور گیارہویں امام کا زمانہ وہ ہے کہ جہاں پر اہل بیت کے چاہنے والوں کی مختلف علاقوں میں, مختلف شہروں میں, مختلف قصبوں میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں بن گئی ہیں. اب شیعہ مضبوط ہو رہے ہیں, اور ان کو اور ان کا نظام چلانے کے لیے باقاعدہ وکلاء کا ایک انتظام اسی زمانے میں ہمارے سامنے آتا ہے. یہ پوری تاریخ ہے واقعاً, ورنہ سوچے کہ ایک امام جو نظر بند ہے لیکن پوری نگاہ ہے کہ ہمارے شیعوں کی معاشی حالت کیا ہے, ہمارے شیعوں کی سیاسی حالت کیا ہے, ہمارے شیعوں پر عقائد کے اعتبار سے کیا حملہ ہو رہا ہے, اور ہر ایک کا جواب میرا امام لکھ رہا ہے. حضرت خلافت کا ایک سلسلہ ہے جو امام نشر فرما رہے ہیں. تو یہ وہ زمانہ ہے کہ جس زمانے میں, اور پھر جب گیارہویں امام کا دور آتا ہے, اب امام جان رہے ہیں کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ حجت خدا کو پردہ غیبت میں جانا ہے. اب اس طریقے سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے اذہان کی تربیت کرنا ہوگی کہ یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں. ہم پردہ غیبت میں ہوں, ہم تمہیں اصول بتا دیں گے, ہم تمہیں قوانین دے دیں گے. سنو, ہم ایسے راویوں کو پیدا کر رہے ہیں, ہم ایسے علماء کو پیدا کر رہے ہیں. سلسلہ چھٹے امام کے دور سے شروع ہو چکا ہے کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, حکم دیتے ہیں اے زرارہ جاؤ جا جا کے مسجد نبوی میں بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دو سناؤ. ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں میں کوئی ایسا ہو جو ہمارے احکامات کو اس انداز میں نشر کرتا ہو. تو چھٹے امام کے طور سے یہ لفظ فتوا امام کی زبان پر آیا اور اس کے بعد سلسلہ چلنا شروع ہوا. امام اپنے شاگرد بنا رہے ہیں, احادیث کی کتابیں جمع ہو رہی ہیں اور اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا جاتا ہے, یہاں تک کہ گیارہویں امام کا دور آ جاتا ہے. اب غیبت کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. لیکن وہ راوی کہ جو آگے چل کر علماء بنے, وہ علماء جو آگے چل کر مراجع بنے, جو آگے چل کر مجتہد بنے, یہ پورا سیکونس ہے, یہ پوری ایک تاریخ ہے کہ اہل بیت جانتے ہیں کہ اب غیبت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. اور غیبت کا دور بھی اس طرح سے شروع نہیں ہوا ہے, پہلے غیبت صغرا ہے. تھوڑا شیعوں کو اس بات کی ایک عادت ڈلوائی گئی کہ دیکھو جب تمہارا امام پردہ غیبت میں چلا جائے تو تم نے مسائل کو کس طریقے سے حل کرنا ہے. اور اب جو مکاتبات ہیں, جو خطوط ہیں, جو نیشاپور کی جانب بھیجے جا رہے ہیں, جو مختلف علاقوں کی جانب بھیجے جا رہے ہیں, اب مزاج بدلا ہوا ہے خطوں کا, اب مکاتبات کا مزاج بدلا ہوا ہے. اب امام یہ حکم دے رہے ہیں, سنو یہ جو میرا نمائندہ ہے یہ تم سے جو حکم کہے, یہ تم کو جو بات کہے سمجھو کہ ہم کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری جانب سے تم لوگوں پر حجت ہے. اور وہیں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا کہ اسی دانش قدائے امام صادق علیہ السلام سے علم سے فیضیاب ہونے والے جو ایک زمانے میں راوی حدیث بنے آج کے زمانے میں مجتہد کہلاتے ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو عزیزوں یہ پہلے امام اور دوسرے امام کی تاریخ ہے کہ ان کی تاریخ کا تقاضا یہ تھا سلو کی جائے, گوشہ نشینی اختیار کی جائے, خاموش رہا جائے, صرف بنیاد اسلام ارکان اسلام محفوظ ہو جائیں. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے امام اور چوتھے امام کا زمانہ یہ ہے کہ اہل بیت کے ناموں کو روشنا کرایا جائے, لوگ اہل بیت کے ناموں کو فراموش نہ کر دیں. اور پھر اس کے بعد پانچویں سے لے کر آٹھویں امام تک کا زمانہ وہ ہے کہ شدت کے ساتھ علوم کی نشر و اشاعت در اہل بیت کے ذریعے سے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد نویں امام, دسویں امام اور گیارہویں امام کا زمانہ وہ ہے کہ نظر بندی کے حالات ہیں, قید و سلاسل کے حالات ہیں, زمانہ سخت ہے, لیکن وکالت نمائندے اپنے سفیر ان کا ایسا انتظام, حد و کتابت کا وہ سلسلہ, اور پھر گیارہویں امام کا زمانہ کہ غیبت کے لیے مومنین کو تیار کیا جا رہا ہے. اور ایک مارکت الآرا حدیث جو آئمہ کی جانب سے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جب کسی راوی نے سوال کیا تھا تو اب امام کا طریقہ یہ ہے کہ جو جواب دے رہے ہیں وہ فقط جزئی جواب نہیں ہے, اب کلی جواب دیا جا رہا ہے. وہ جزئی مسئلے کے بارے میں پوچھ رہا ہے, امام قانون دے رہے ہیں, امام اصول دے رہے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں علینا بالاصول علیکم بالتدبیر, سنو ہمارا کام تمہیں اصول اور قوانین سمجھا دینا ہے, تم ہمارے در کے شاگرد ہو, تم ہمارے مکتب کے تربیت یافتہ ہو, ہم تمہیں اصول دے رہے ہیں, ہم تمہیں قوانین سمجھا رہے ہیں, ہم تمہیں لا سمجھا رہے ہیں. علیکم بالتدبیر, ان کی امپلیمنٹیشن تو اپنے زمانے کے اعتبار سے تم کرنا. اور لوگوں کو کہہ دیا کہ سنو یہ جو ہمارے راوی ہیں, یہ جو ہمارے اصحاب ہیں, یہ جو ہماری باتیں تم تک پہنچا رہے ہیں تمہارے زمانے کے اعتبار سے, تمہارے حالات کے اعتبار سے, تمہارے معاشرے کے اعتبار سے, تو یاد رکھو یہ تم پر حجت ہیں اور ہم ان پر حجت ہیں. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. میں نے آپ کا بہت وقت لے لیا, تو اسی مزاج سے ہماری تقریر اور ہماری گفتگو آگے بڑھنا ہے کہ یہ کون سے حالات تھے, کیوں آخر آئمہ نے ان حالات کی وجہ سے آخر کون سا طریقہ اختیار کیا, آخر کون سی رائے اختیار کی. تو بس عزیزو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رسول خدا سے گفتگو کا آغاز کیا جائے, لیکن میں اس گفتگو کو ان تقاریر پر مقبول کر رہا ہوں کہ جو سیرت رسول کے حوالے آپ کے درمیان موجود, محرم مولا کائنات کے بارے میں بہت گفتگو ہو جاتی ہے. اچھا یہ جملہ کہہ کے میں سوچ رہا ہوں کہ گفتگو کون سی والی ہوگی, یہ بھی ایک کوشچن مارک. لیکن بہرحال جناب سیدنا امام حسن رمضان کے حوالے سے کم سے کم میں نے کوشش کی کہ گفتگو کی جائے, تو میری کوشش یہ کہ کل کی گفتگو میں تھوڑا سا ایک اشارہ کرنا کہ یہ چند سال جو امیر شام کی حکومت میں آقا حسین نے گزارے, ہم نے صرف امام حسین کی تاریخ کو کربلا تک محدود رکھا, جبکہ امام حسین نے اسی انداز میں جو انداز امام حسن تھا
امیر شام کی حکومت کے 10 سال گزارے اور پھر اس نے کس طریقے امام تبلیغ دین کی، الہی کلمہ حق کیا، اس زمانے میں حالات کیا رہے، تو کل کی تقریر کا موضوع انشاءاللہ یہ رہے گا. اور پھر اس کے بعد چوتھے امام یعنی کربلا کے فوراً بعد جو حالات پیش آئے، ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے فوراً بعد حالات صحیح ہو گئے اور ایک مرتبہ لوگ ولولے اور جذبات کے ساتھ حمایت اہل بیت میں کھڑے ہو گئے، نہیں، وہ وقت بھی سید سجاد پہ گزرا کہ سید سجاد رو کے فرماتے کہ لوگوں نے ہمارے گھروں میں آنا چھوڑ دیا، اتنا خوف اور اتنا ڈر. یہ زمانہ گزرا تو چوتھے امام کا دور، پانچویں امام کا دور، چھٹے امام کا دور، اور پھر جہاں تک گنجائش رہی اس حد تک میں اس تاریخ سے ان اور آپ کی برگردانی آپ کے سامنے کروں. صرف میری گزارش آپ کو امید چاہیے کہ جس طرح محبت کے ساتھ آپ آج اس تمہیدی تقریر کہ جو بہرحال سخت بھی اور آنے والی تقاریر کو اس میں چٹپٹی باتیں نہیں، اسی قسم کی خوش تقریریں، اسی قسم کی تاریخ کا بیان، لیکن پھر سمجھنا کہ ان ازمان میں ان بدلتے ہوئے حالات اہل بیت کس چیز کی جانب اور کس ٹریک کے اوپر ماننے والوں کو رکھا، کس چیز کو پرائیورٹی دی، کس چیز کو زیادہ اہمیت دی، وہ ہم کو سمجھنا تاکہ اس سے ملتے جلتے حالات کا سامنا اگر ہم کریں تو ہمیں دیکھنا ہوگا ہمیں کس چیز کو پرائیورٹی دینی، ہمیں کس چیز کو منفرد کرنا، ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے. تو بس عزیزوں کوشش میری یہی ہوگی کہ وقت میں رہتے ہوئے میں گفتگو کروں، اگرچہ آج تھوڑا سا وقت اس لیے زیادہ ہو گیا کہ تمہیدی گفتگو ایک تسلسل اور ایک ارتباط دینا، لیکن بات آپ چوتھے چوتھے امام کی زندگی میں نے بتایا اہل بیت کا نام جو بلا دیا گیا اب سید سجاد چاہے راہ کوفہ و شام، چاہے بازار شام، چاہے زندان شام، سید سجاد قدم قدم پر قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر بتا رہے ہیں کہ اے لوگ آؤ اور دیکھو اور سمجھو، جسے تم باغی سمجھ رہے ہو، جسے تم امیر کا مجرم سمجھ رہے ہو، اب اسی کی جانب، وہی رسول زادہ، وہی فصیح رسول خدا اور میں اسی کی اولاد. یہی سید سجاد کہ 12 محرم کربلا کے اسیر کوفے میں فائز ہوتے، 13 محرم کربلا کا آنے والا یہ قافلہ کوفے کے زندان میں مقید کر دیا جاتا، 12 محرم کو کوفے میں مرو، 13 محرم کو زندان کوفہ، اور یہی وہ 13 محرم یہاں پر اہل بیت تھا زندان کی صعوبتیں جھیل رہے ہیں، اور وہاں اسی 13 محرم کو کربلا کے بنی اسد کے قبیلے والے حیران اور پریشان کھڑے، ارے ہم سے بہت خطا ہو گئی، زہرا کا لال، ارے 3 دن ہو گئے کوئی دفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں، چلو چلو آگے بڑھو اور چل کے سیدہ کے لال کو دفن کرو. لیکن جب جس وقت میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو تاریخ کا جملہ یہ بنی اسد کے یہ لوگ حیران اور پریشان، دفن کرے تو کیسے کریں، 13 محرم کی تاریخ اس لیے مرنے والوں سر جسموں پر موجود نہیں، چہروں کے ذریعے سے پہچانا جاتا، اچھا اگر چہرہ نہ ہو تو کم سے کم لباس کے ذریعے سے انسان پہچان لیتا، لیکن یہ معلوم ہے کہ شہادت کے بعد ان کے لباس کو چھین لیا گیا، حیران اور پریشان تسلیم کا سامان لیے کھڑے. ایک مرتبہ راہ کوفہ سے گرد اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اجازت امامت کے ذریعے سے میرا چوتھا امام، اے لوگوں پریشان نہ ہو، میں تمہیں بتاؤں گا ان میں کا حسین کون ہے، ان میں کا قاسم کون ہے، ان میں قاری امر کون ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گا. میں نے گھبرا کے پوچھا اے آنے والے تم کون ہو، کہا میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں. اجازت امامت سے نفض المحموم کے اندر بھی تاریخوں میں بھی باقاعدہ ائمہ علیہ السلام نے کہ جس وقت ایک موقع پر ساتویں امام زندان چھوڑ کر وہ سندھی شاہی کا زندان اٹھ کر اپنے چاہنے والوں کے درمیان مسجد کے سہن میں آ گئے تھے اور انہیں گھبرا کے کہا تھا کہ آپ زندان میں ہیں، آپ یہاں پر کیسے آ گئے، تو امام نے جواب دیا تھا وہ خدا جو سید سجاد کو 13 محرم کربلا میں لا سکتا ہے اسی خدا نے مجھے یہاں پہنچایا. اور جس وقت 8 امام 9 امام کی اس لوگ کفن کے لیے پہنچے سفر کر کے پہنچے، تو ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا
کیا آپ مدینے سے کب چلے؟ کہا ابھی پہنچا ہوں، ابھی چلا ہوں. حیران ہو کے پہنچا، ارے مدینے کی راہ اتنی لمبی ہے، اتنی پرانی ہے، آپ پہنچے کیسے؟ تو موقع پر آٹھویں امام نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ تیرا محرم کو جس طرح میرا جلد سید سجاد کربلا پہنچا، اسی خدا کی قدرت سے میں یہاں پر پہنچا ہوں. تو ایک مرتبہ سید سجاد آتے ہیں، گھبراؤ نہیں، میں اسی حسین کا بیٹا علی ابن حسین ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا ان میں کا آقا کون ہے، ان میں کا غلام کون ہے، ان میں کا حسین کون ہے، ان میں کا علی اکبر کون ہے. بس ایک مرتبہ سید سجاد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ایک قبر کے مقام سے مٹی کو ہٹاتے ہیں، پہلے سے آمادہ شدہ قبر دریافت ہوتی ہے. اور ایک مرتبہ آقا حسین اپنے بابا کے کو جو پامال ہو چکا ہے، جس کا سر موجود نہیں ہے، ایک مرتبہ اسی انداز میں قبر میں لٹاتے ہیں. مجھے نہیں معلوم قبر میں لٹانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی جسد کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو سرحانے مٹی کا تکیہ بنایا جاتا ہے اور رخسار اس مقام پہ رکھا جاتا ہے. میں سوچوں گا سید سجاد ارے کس دل سے اپنے بابا کو دفن کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پائن جی کی جانب سید سجاد نے علی اکبر کی تسلیم کی. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر پائن جی نے علی اکبر کو دفن کرنے کی وجہ کیا تھی. جب کسی عالم سے میں نے سوال کیا تو عالم نے باقل میں یہ جواب دیا، دیکھو بات یہ ہے کہ علی اکبر کا معاملہ حسین کے ساتھ یہ تھا کہ اکثر حسین پوچھا کرتے تھے، بیٹا علی اکبر اگر تمہاری کوئی آرزو ہو تو کبھی کہو تو صحیح، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ تمہاری کسی خواہش کو پورا کرے. تو علی اکبر کا جواب یہ ہوتا تھا، مولا بابا جب بھی میرے دل میں خواہش اٹھتی ہے اس سے پہلے کہ زبان پر آئے آپ اسے پورا کر دیتے ہیں. تو پائن جی امام حسین میں علی اکبر کو دفن اس لیے کیا ہے، علماء فرماتے یہ ہیں کہ اگر آقا حسین کے دربار میں تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو پائن جی امام حسین میں جاؤ، حسین کو اس کے بیٹے علی اکبر کو بات کر دو، اے آقا حسین ارے اسی علی اکبر سے آپ پوچھا کرتے تھے، آج اسی بیٹے کا واسطہ دے رہا ہوں، میری مشکلوں کو حل کر دیجیے. بس اداداروں علی اکبر کی تصویر سے پہلے بنی اثر کے لوگوں نے دیکھا کہ سید سجاد قبر حسین سے برآمد ہوتے ہیں اور حیران پریشان کربلا کے بن میں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں، کچھ تلاش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بنی اثر کے لوگوں نے دیکھا کہ انہوں نے دیکھا کہ سید سجاد اب جو پلٹے تو دامن میں ایک نندا جا لاشا ہے جس کا سر موجود نہیں ہے. لوگوں نے پوچھا سید سجاد یہ کس کا لاشا ہے، روکے کہا میرے چھ ماہ کے بھیا علی اعظم کا لاشا جس کی ماں کا دور پھٹ ہو گیا تھا، جس کو ہرملا نے اپنے تیر سے ذبح کیا. بس یہ سوچ کے ایک مرتبہ روتے ہوئے سید سجاد اور یہ کہہ کے گئے میرے بابا نے جس وقت آخری سلام مجھے کیا تھا تو مجھ سے کہا تھا، بیٹا سجاد جب مجھے دفن کرنے آنا تو میرا ننا علی اکبر ایک مقام پہ سو رہا ہوگا، دیکھ وہ بہت چھوٹا ہے، وہ بچہ ہے، اسے میرے سینے کے ساتھ سلا دینا. سید سجاد نے علی اکبر کے ننے سے جسم کو باپ کے جسم کے ساتھ رکھا، یقیناً علی اکبر کو سکون آ گیا ہوگا، میرا باپ جا چکی ہے، بچے کو دودھ نہیں ملا لیکن اب باپ کا سینہ مل گیا ہے، بچے کو قرار آ گیا ہوگا، آقا حسین آپ کی وصیت پر عمل ہو گیا، آپ کا ایک بچہ آپ کے ساتھ دفن ہو گیا. لیکن میں کیا کروں، علی اکبر تو دفن ہو گئے لیکن آپ کی ایک بچی سکینہ جو رابر تماشے کھاتی رہی، ارے شام کے زندان میں تنہا ہے، زینب وصیت کر رہی ہے اے شام کی عورتوں جب تمہیں وقت ملے اس قبر کی لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ایام قلیل ينقلبون یا رب الحسین بحق الحسین ارزقنا معرفة الحسین وزیارة الحسین وشفاة الحسین واشف صدر الحسین بظهور الحجة القائم علیہم السلام ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ما تمنى حسين.